عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اہل بیت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، مسلمانوں کا انحطاط و انحراف کا دور اس وقت سے شروع ہوا جب سے قرآن و عترت کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ نعرہ کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، عوام کے مذہبی نظریات اور افکار میں اہمیت اختیار کرنے لگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و اہل بیت کو دو گراں بہا امانت قرار دیا تھا، اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ دونوں ایک ہی منزل کی جانب گامزن اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ ایک الہی قانون اور اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا قرآن کا مفسر، اس پر عمل درآمد کرنے اور کرانے والا اور اس کا حامی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کی رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ شادی سے تاریخ میں ایک آئیڈیل اور مثالی خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان میں عظیم انسانوں نے تربیت پائی کہ جو تاریخ میں اہم تبدیلیوں کا سرچشمہ بنے۔ ان عظیم ہستیوں کی سیرت رسول اسلام کی مثالی راہ و روش کی یاد دلاتی تھی، کیونکہ یہ ہستیاں رسول اسلام سے سب سے زیادہ قریب تھیں اور ہمیشہ آپ کی ذات بابرکت کے چشمہ معرفت اور علم و حکمت سے فیض یاب ہوتی رہتی تھیں۔ ہم گزشتہ چند پروگراموں میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت و منصب پر روشنی ڈال چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و جانشین تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اسلام کا مقدس پودا نسل علی و فاطمہ علیہ السلام کے ذریعے سینچا جائے اور بقائے دوام حاصل کرے، اور اسی بنا پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اپنی عترت کا احترام اور ان کی تعریف و تمجید فرماتے رہتے تھے۔ سورہ احزاب کی 33 آیت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و منزلت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے ایک حصے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ اہل بیت سے گناہ کو دور رکھنے اور آپ کو پوری طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس آیت میں لفظ رجس استعمال کی گئی ہے، جس میں ہر طرح کی نجاست و گناہ شامل ہے۔ یہ نجاست و گناہ فکری، نظریاتی، اخلاقی اور عملی بھی ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ آیت میں آنے والا لفظ تطہیر عام یا معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خاص طور سے ہر طرح کی نجاست و گناہ سے محفوظ رکھے۔ اس بنا پر یہ آیت آیت تطہیر کے نام سے معروف ہوئی ہے۔ البتہ یہاں پر تطہیر کا مطلب پاک رکھنا ہے، نہ کہ سابقہ گناہوں یا نجاستوں سے پاک کرنا، کیونکہ اہل بیت نے ہمیشہ ہی پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور ہرگز گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اس طرح اس آیت میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ معمولی مدح و ستائش سے بڑھ کر ہے۔ یہ آیت در حقیقت عظیم ترین انسانوں کو متعارف کرا رہی ہے کہ جو عصمت و طہارت اور کمال کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بعض لوگوں نے اسے ازواج رسول سے مخصوص سمجھا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اور بعد میں جو آیت ہے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 34 تک ازواج پیغمبر کو مخاطب قرار دیا گیا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 33 آیت کے ابتدا میں بھی نبی کی بیویوں سے ہی خطاب ہے، اور اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ازواج نبی کو بھی اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ لیکن اگر آیت تطہیر اور اس سے قبل و بعد کی آیتوں پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر قرآن کا مخاطب پیغمبر کی بیویاں ہوتیں تو تمام ضمیریں جمع مؤنث کی استعمال ہوئی ہوتیں، جبکہ آیۃ تطہیر میں اہل بیت کی بحث میں تمام ضمیریں جمع مذکر کی شکل میں استعمال ہوئی ہیں۔ مسلمہ امر ہے کہ آیت میں جہت و رخ کی تبدیلی خاص مقصد سے کی گئی ہے اور بلا ہدف کے رخ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آیت کوئی دوسری بات بھی بیان کرنا چاہتی ہے اور اس کے مخاطب ازواج رسول کے علاوہ افراد ہیں، لہذا پورے خاندان رسول کو اہل بیت کا مصداق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان میں سے بعض کہ جو عصمت کے اہم صفات سے متصف ہیں وہی پیغمبر کے اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، انا و اہل بیتی متحرون من الذنوب، یعنی میں اور میرے اہل بیت گناہ سے پاک ہیں۔ یہاں یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ ان آیتوں میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ازواج پیغمبر سے متعلق موضوع کے درمیان ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ جس میں ازواج پیغمبر شامل نہیں ہیں۔ یہ روش ایسے شخص کے کام کی مانند ہے کہ جو گفتگو کے درمیان کوئی دوسری بات کہتا ہے اور پھر پہلی بات کے موضوع کا سلسلہ پھر سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کریم کے عظیم مفسر اور تفسیر مجموع البیان کے مصنف مرحوم علامہ طبرسی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسا پہلی بار اور اسی مقام پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی موضوع کے درمیان کوئی دوسرا موضوع ذکر کیا گیا ہو، بلکہ قرآن کریم میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب ادیبوں اور فصحا کا طریقہ یہ تھا کہ معمولی باتوں کے درمیان کوئی نئی اور اہم بات پیش کر دیا کرتے تھے تاکہ اس کی تاثیر زیادہ ہو۔ گراں قدر تفسیر قرآن المیزان کے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی کا خیال ہے کہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی طہارت سے متعلق آیت کا یہ حصہ الگ سے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو اکٹھا کرتے وقت اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے متعلق آیتوں کے ساتھ قرار دے دیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے کی دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ازواج نبی کو مختلف ہدایات کے ساتھ ہی یہ یاد دہانی بھی کرانا چاہتا ہے کہ تم ایسے خاندان میں ہو جس میں کچھ معصوم شخصیتیں بھی ہیں، اور جو معصومین کے درمیان ہو اسے دوسروں سے زیادہ اپنے اعمال و کردار کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس آیت میں جب اہل بیت کا ذکر شروع ہوا تو رخ موڑ دیا گیا اور ضمیروں کو جمع مذکر کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت سے مراد ازواج پیغمبر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ اور سنی منابع و مآخذ میں موجود بہت سی روایات کے مطابق یہ آیت حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں بیٹوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے متعلق ہے، اور اس میں ازواج نبی شامل نہیں ہیں جبکہ وہ بھی قابل احترام ہیں۔ اس طرح کی ایک روایت ثعلبی نے اپنی تفسیر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نقل کی ہے کہ پیغمبر اپنے گھر میں تھے کہ حضرت فاطمہ ان کے پاس ایک کپڑا لے کر آئیں، آن حضرت نے فرمایا کہ اپنے شوہر اور دو بیٹوں کو بلاؤ، انہیں بلایا اور پھر سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے ایک ابا ان پر ڈال دی اور پھر فرمایا کہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و عترتی فذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا، اے اللہ یہی میرے اہل بیت اور عترت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور ہر گناہ سے انہیں پاک رکھ۔ یہ وہ موقع تھا جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا نازل ہوئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ تو فرمایا، تم خیر پر ہو، یعنی اس گروہ میں شامل نہیں ہو۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اہل بیت صرف انہی چند افراد تک محدود ہیں جب بھی نماز صبح کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے تو بلند آواز سے فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں اور دیگر راویان حدیث نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سے 9 مہینوں تک ہر روز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزرتے وقت ان جملوں کو دہراتے رہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ یہ آیت صرف انہیں خاص افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، خاص طور سے اس وقت کہ جب پیغمبر نے حکم دیا کہ مسجد کی جانب کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے فاطمہ زہرا کے گھر کے۔ چنانچہ مسجد میں کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے کے۔ فطری امر ہے کہ مسجد جاتے وقت اکثر افراد پیغمبر کے اس ارشاد کو سنتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے معروف صحابی ابو سعید خدری سے متعدد روایتیں نقل ہوئی ہیں جو کھل کر گواہی دیتی ہیں کہ یہ آیت صرف پنجتن کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اکثر شیعہ و سنی علماء نے اس آیت کو پنجتن سے مخصوص و محدود سمجھا ہے۔ حاکم حسکانی نے بھی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں، کہ جو اہل سنت کی معروف کتاب ہے، 130 روایتیں نقل کی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آیت تطہیر صرف چند افراد یعنی پنجتن سے مخصوص ہے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ متعدد معتبر روایات و احادیث کی بنیاد پر آیت تطہیر صرف پنجتن یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی سے مخصوص ہے۔ جو روایتیں یا حدیثیں اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ آیت کھل کر اہل بیت اطہار کی عصمت و طہارت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ہم گزشتہ پروگراموں میں خاص طور سے انبیاء و ائمہ کی عصمت پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور یہاں ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ مقام عصمت تقوی و پرہیزگاری کی خاص حالت کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے انبیاء و ائمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ گناہ انجام دینے کی صلاحیت و اختیار رکھنے کے باوجود اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے ایک طبیب ماہر و حاذق ایک زہر کے خطرات سے آگاہ ہونے کے سبب اسے کھانے سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ معنی و رکاوٹ در حقیقت ایک ایسی حالت ہے کہ جس کا سرچشمہ گہری بصیرت و آگہی کی بنا پر انسان کے اندر سے موجزن ہوتا ہے، تاکہ وہ اسے ظلم و گناہ سے محفوظ اور روکے رکھے۔ اہل بیت اطہار بھی ارادہ و اختیار رکھنے کے باوجود گناہوں کے بھاری نقصان سے مکمل آگاہی رکھنے کی بنا پر ان سے دور رہتے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔